بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں جس کا عنوان ہے اے ہماری کائنات دل کے خورشید و قمر. دل نے ان کی یاد کی لذت ہو اے درد جگر، پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہ سحر، پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہ سحر. دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے شمس و قمر، دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے شمس و قمر، کائنات دل کے ہیں کچھ دوسرے شمس و قمر، کائنات دل کے ہیں کچھ دوسرے شمس و قمر. تجھ سے روشن ہے جہان درد کے شمس و قمر، تجھ سے روشن ہے جہان درد کے شمس و قمر. اے امام درد دل اے رہبر درد جگر، اے امام درد دل اے رہبر درد جگر، اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن، اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن. اے ہماری کائنات دل کے خورشید و قمر، اے ہماری کائنات دل کے خورشید و قمر. میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر، میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر، گرچہ حاصل ہو مجھے کل کائنات بحر بر، گرچہ حاصل ہو مجھے کل کائنات بحر بر. اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو، اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو، بے تیرے پاتی نہیں جو چین باسد مال و زر، بے تیرے پاتی نہیں جو چین باسد مال و زر. آسمان دل پہ ان کے غم کے تارے ہوں اگر، آسمان دل پہ ان کے غم کے تارے ہوں اگر، پھر شب تاریک میں بھی طے ہو منزل بے خطر، پھر شب تاریک میں بھی طے ہو منزل بے خطر. گر ہے جانے زندگی سے دور کوئی زندگی، گر ہے جانے زندگی سے دور کوئی زندگی، تلخ کر دیتی ہے اختر تلخی شام و سحر، تلخ کر دیتی ہے اختر تلخی شام و سحر. تجھ سے روشن ہے جہان درد کے شمس و قمر، اے امام درد دل اے رہبر درد جگر، اے امام درد دل اے رہبر درد جگر.
جزاک اللہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله آج کچھ بات تو کچھ اور کرنی تھی لیکن بعض اوقات حالات کے تحت کچھ اور بات کہنی پڑ جاتی ہے نکاح کے خطبے میں سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقوی کی آیات پڑھا کرتے تھے ان تمام تقوی کی آیات ان میں تقوی کا ذکر ہے نکاح کا کہیں ذکر نہیں اس سے معلوم ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ موضوع وہی اختیار کیا جائے جس چیز کا موقع ہو ضروری نہیں ہے کوئی دوسرا موضوع جس کو ضروری سمجھا جائے وہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا اب نکاح کے موقع پہ وہ آیات پڑھی جس میں نکاح کا سراہتن کہیں ذکر نہیں ہے حالانکہ نکاح کے متعلق بھی آیات ہیں بیویوں کے متعلق بھی آیات ہیں اولاد کے متعلق بھی آیات ہیں جو آدمی زندگی ایک نئی سفر آغاز کر رہا ہے ایک نئے سفر کا تو بظاہر تو یہ آیات پڑھنی چاہیے اور ان کی تشریح کرنی چاہیے لیکن ایسا نہیں تو اسی لیے وہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں ہم سے آج کل کہ ایک صاحب کا میسج بھی آیا موبائل پہ کہ ایسی علماء حضرات نے ایسی شور مچا رکھا ہے یہ قادیانی اگر کسی کو مقرر کر لیا ہے تو ان کو بھی تو یہیں رہنا ہے پاکستان میں کیا ان کو الگ ہٹا دیا جائے کچھ اس طرح کی باتیں یعنی وہ بھی تو چلو غیر مسلم اقلیت ہیں تو جیسے دوسروں کے حقوق ہیں ویسے ان کے بھی ہونی چاہیے یہ کچھ اس طرح خوبصورت سے انداز میں لوگ باتیں کرتے ہیں اور کچھ لوگ مخلص ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی علماء نے ایسے ہی شور مچا رکھا ہے
بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو ہمارے دین میں غیر مسلموں کو بھی اعلیٰ عہدوں پر اور ایسی پوسٹ پر کہ جہاں ان کو مملکت کے راز وغیرہ معلوم ہو وہاں تک ان کی رسائی ہو جائے ایسے عہدوں پر ان کو مقرر کرنا اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا تو یہ یعنی رازدار مت بناؤ اپنے ایمان والوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کو کیونکہ یہ تمہیں وبال پہنچانے میں تمہیں تکلیف پہنچانے میں تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے تو اس لیے یہ اس آیت سے یہی وجہ ہے اس آیت کے تحت ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو مشورہ دیا گیا کہ یہاں ایک لڑکا بہت اچھا کاتب ہے جس کی کتابت بہت اچھی ہے لیکن وہ غیر مسلم ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ یہ دیا گیا کہ آپ اس کو اپنا منشی مقرر کر لیں جو آپ کی خط و کتابت ہو کریسپونڈنس جس کو کہہ دیتے ہیں وہ آپ اس سے کرایا کریں گے؟ تو فرمایا قد اتخذت اذن بطانه من دون المؤمنين. تو یہ یعنی اگر میں نے ایسا کر لیا تو میں نے تو یعنی رازدار بنا لیا مسلمانوں کو چھوڑ کر ایک غیر مسلم کو، یہ میں نہیں کروں گا. اس سے انکار فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. تو اسی وجہ سے ہم نے تو اس پر عمل نہیں کیا، لیکن غیر مسلموں نے اس کو بہت اچھی طرح پکڑ لیا. تفسیر معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روس اور چین میں کسی عہدے پر، کسی بڑے عہدے پر فائز نہیں کیا جاتا اس شخص کو جو ان کے نظام سے، ان کمیونزم وغیرہ سے متفق نہ ہو، اس کو نہیں اعلیٰ عہدے پر فائز کیا جاتا. یہ اب تک وہاں اصول ہے، روس کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن پہلے تو تھا، اب کا پتہ نہیں، لیکن پہلے روس اور چین دونوں میں یہ نظام تھا، اب چین میں تو ہے ایسا ہی ہے. اور بھی اسی طریقے سے بہت سے وہ جو جیسے کینیڈا میں ہے، جو ملکہ برطانیہ سے وفاداری کا اعلان نہ کرے اس کو گویا وہاں کی عہدہ نہیں دیا جاتا، اور غالباً شہریت بھی نہیں دی جاتی. تو یہ وہاں کی، اس کو کوئی تنگ نظری نہیں کہتا، اور اس کو کوئی، اس پر کوئی تنقید بھی نہیں کرتا. حیرت ہے کہ یہاں پر کیوں تنقید کی جاتی ہے.
تو ایسا نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے جو ایک موقف اختیار کیا ہے وہ کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت، ختم نبوت کہتے کس کو ہیں، کہ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نہ ہی نبوت کے مفہوم میں کوئی شخص، کوئی نبی تو نہیں ہوں مگر نبی کے جیسا ہوں، اس مفہوم میں بھی کوئی نہیں ہے. تو بھائی ہاں، مجددین کی بات الگ ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کا کام کریں گے لیکن نبی نہیں ہوں گے. علماء کو بھی کہا گیا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں. جو کچھ انبیاء چھوڑ کر گئے اس کو یہ لے کر امت تک پہنچاتے ہیں، وارث ہونے کا یہ مطلب ہے. لیکن وہ نبی ہیں یہ نہیں، یہ غلط ہے. تو نبی کے مفہوم میں کوئی شخص اب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ آتا ہے تو خود حضور نے فرمایا اپنی زبان مبارک سے کہ دجال ہے، کذاب ہے. اور ایک روایت میں مثال دی کہ میری مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے ایک خوبصورت محل بنایا اور لوگ اس کو دیکھنے آئے، بڑی تعریف کی، ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی، جس میں ایک اینٹ لگنی تھی وہ رہ گئی خالی. لوگوں نے آ کے بڑی تعریف کی لیکن کہا یہ ایک اینٹ کی جگہ اگر یہ ہو جاتی تو یہ کمی محسوس ہو رہی ہے. تو فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں. اللہ سبحانہ وہ مکمل فرما دیا، گویا یہ محل مکمل ہو گیا، نبوت کا محل بھی مکمل ہو گیا، اب کوئی گنجائش نہیں. لہذا جس طرح امت کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سارے میدان پر، میدانوں کو استعمال کیا باطل نے، ایسی ایک میدان یہ ہے ختم نبوت کا، اس کو بھی باطل نے خوب استعمال کیا. میں نے وہاں طلبہ میں میں نے عرض کیا تھا حضرت سے، ہم نے بارہا یہ بات سنی، بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے. نہیں، ہمارے ملک کے ایک حصے میں ایک شخص نے جو آنکھ سے کانا بھی تھا، اس نے نبوت کا نہیں خدائی کا دعویٰ کیا تھا، ربوبیت کا خدائی کا دعویٰ کیا. 19 آدمی اس پر ایمان لے آئے. یہ ہمارے ملک کا واقعہ ہے بھائی اور سچا واقعہ ہے. تو کسی نے اس سے کہہ بھی دیا ہے تمہارے تو یہ آنکھ میں آیت بھی ہے پھر بھی تمہارے یہ تم پر ایمان لے آئے اور یہ تمہارے چیلے بن گئے تمہاری تو آنکھ یہ کانے ہو تم. اس نے کہا ہاں مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب اور میں کہتا ہوں الذین یؤمنون بالعیب غیب پر ایمان لائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا رب یہ کہتا ہے غیب پر ایمان لائے وہ ایمان والے ہیں. میں کہتا ہوں عیب پر ایمان لائے. 19 آدمی اس پہ ایمان لائے تھے. تو میں عرض کر رہا ہوں نا بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے. اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. مرزا غلام احمد قادیانی تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو ذرا تھوڑا چھوٹا دعویٰ ہے خدائی کے دعوے سے تو چھوٹا ہی ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت میں دجال اور کذاب قریب قریب 30 کے قریب پیدا نہ ہو جائیں. 30 کے قریب دجال اور کذاب نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا نہ ہو جائیں گے قیامت نہیں آئے گی. کلہم یزعم انہ رسول اللہ کلہم یزعم انہ رسول اللہ ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں خاتم النبیین ہوں میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے. لا نبی بعدی لائے نفی جنس نبی کی جنس سے کوئی نہیں آ سکتا. لائے نفی جنس نبی کی جنس سے کوئی نہیں آ سکتا. بس ختم ہو گیا دروازہ بند. لا نبی بعدی قرآن کریم کی 100 آیات تقریباً شروع میں ہی ہے. تقریباً 100 آیات سے ختم نبوت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے. ایک دو آیتیں نہیں 100 آیتوں سے. اور شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا مسئلہ بیان فرما دیا قرآن کریم کے شروع میں ہی. الذین یؤمنون سورہ بقرہ کا شروع ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ جو فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو آپ کے اوپر جو نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا یہ آپ جا بجا دیکھ لیں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ یہ بھی مختلف جگہوں پر آپ سے پہلے جو جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا آپ سے پہلے جو کتابیں بھیجی گئیں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ کے بعد کوئی رسول آپ کے بعد کوئی کتاب کہیں نہیں ملے گا. جہاں جہاں یہ آیا ہے وہاں وہاں ختم نبوت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے قریب قریب 100 آیات سے. اور احادیث کی تعداد تو بہت زیادہ ہے جن سے یہ مسئلہ صراحت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا سلسلہ ختم ہو گیا. تو مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بھی انہی میں سے تھا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ہاں یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشکال خود قائم کیا ہے اور پھر جواب بھی دیا ہے کہ دعویٰ کرنے والے تو 30 سے زیادہ ہوں گے رسول کا نبوت کا رسالت کا دعویٰ کرنے والے پھر یہ 30 کی تعداد کیوں بیان فرمائی. بعض نے کہا کہ تکفیر کے لیے ہے لیکن صحیح جواب یہی ہے جو ابن حجر اسقلانی نے دیا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سے مراد وہ 30 افراد ہیں جن کا مذہب رواج پا جائے جن کے ماننے والے ان پر ایمان بھی لے آئے ماننے والے بہت بڑی تعداد میں ہو جائیں یہ 30 ہوں گے. ورنہ دعویٰ کرنے والے پاگل بھی ہوتے ہیں پاگل پنے سے بھی دعویٰ کر دیتے ہیں. تو ایسے دعویٰ کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں اور ایسے دعویٰ کرنے والوں کی بھی جو دعویٰ تو کرتے ہیں مگر ان پر ایمان لانے والے کم لوگ ہوتے ہیں. ان 30 سے وہ مراد ہیں جن کا مذہب رواج پا جائے جن کا حلقہ اثر پھیل جائے وہ مراد ہے. تو 30 ایسے نہ آ جائیں گے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. مرزا غلام احمد قادیانی بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے. علماء نے یہی فرمایا کہ یہ بھی انہی میں سے ایک ہے جن کے بارے میں پیش گوئی فرمائی, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پیروکار وہ بڑی تعداد میں ہیں, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لہذا یہ بھی انہی میں سے ہے. بھائی میں تو عرض کرتا ہوں, یہ بجلی آ رہی ہے, یہ پاور ہاؤس سے آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. پاور ہاؤس سے اس مسجد تک جو رابطہ ہے وہ کھمبوں کے ذریعے سے, پولز ہیں, مختلف پولز لگے ہوئے ہیں. اگر آپ ایک پول کو بھی بیچ میں سے ہٹا دیں, ایک پول کو ہٹا دیں بیچ میں سے, تو بجلی بند. بالکل اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاور ہاؤس ہیں. ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے. اگر ہم کسی ایک صحابی کا انکار کر دیں ہماری بجلی بند ہو جائے گی. جو یہ کر رہا ہوں صحابہ میں سے کسی کا انکار کر دے اس کی بجلی بند ہو جائے گی. یہ تو پول ہے نا, پول, ایک پول آپ گرا دیں پاور ہاؤس سے یہاں تک, پاور ہاؤس سے ادھر تک ایک پول آپ گرا دیں, ختم ہو گئی بات, بجلی ختم. کوئی کہے ایک ہی کا تو انکار کیا, ایک ہی پول تو گرایا, بجلی کیوں بند ہو گئی؟ آپ سب جانتے ہیں. تو کسی ایک صحابی کا انکار کر دیا یا بس ختم, بجلی بند ہو گئی. تو یہاں تو نبوت پہ پاور ہاؤس پہ حملہ ہو گیا. ان لوگوں کی روحانیت کیا ہوتی ہوگی, کیا ان لوگوں کے دل میں انوارات ہوتے ہوں گے, سوائے اندھیروں کے اور کچھ نہیں ہے, سوائے اندھیروں اور غلاظتوں کے کچھ نہیں ہے ان کے سینوں میں. اور یہ ایسے دعوے کرنا اور یہ ایسے دعوی کرنے والے کی پیروی کرنا یہ خود غلاظت ہی کی تو علامت ہے, اندھیرے ہی کی تو علامت ہے. اور لوگ بھی ہمارے بڑے سادہ ہیں, وہ یہی میں وہ کہے جی علماء نے ایسی شور مچا رکھا ہے, کرنے دیں ٹھیک ہے بھائی, کیوں کرنے دیں. یہ اس ملک کے اندر سب سے پہلے جو وزیر خارجہ جن کا تقرر ہوا ہے وہ سر ظفر اللہ تھے, یہ قادیانی تھے, سب کو معلوم ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ سر ظفر اللہ قادیانی کے ساتھ اسی کیبنٹ میں ایک اور وزیر بھی تھے, جوگندر ناتھ, وزیر قانون تھے, پاکستان کے پہلے وزیر قانون تھے جوگندر ناتھ. یہ ہندو تھے اور یہ سر ظفر اللہ قادیانی تھے. سر ظفر اللہ کے خلاف تحریک چلی, ان کے جوگندر ناتھ کو کسی نے کہا کہ ان کو بھی ہٹاؤ. بھائی سوچنے کی بات ہے, ہمیں کیا ضد ہے ان سے. جوگندر ناتھ کے بارے میں کسی نے کہا کہ ان کو ہٹاؤ؟ ہاں ان کو کہا گیا سر ظفر اللہ کو کہ ان کو ہٹایا جائے, ان کو ہٹایا جائے. کوئی تو بات تھی, غیر مسلم اور مسلم کا یا غیر مسلم اقلیت کا معاملہ ہوتا تو ان کے خلاف بھی تحریک چلنی چاہیے تھی. جوگندر ناتھ کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں, یہ جسٹس دوراب پٹیل تھے, ابھی حال ہی میں کچھ عرصے پہلے جسٹس بھگوان داس تھے. کسی نے کوئی تحریک چلائی؟
شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم نے قادیانیوں کو غدار دین اور غدار ملت اور غدار وطن قرار دیا تھا. غدار ملت بھی قرار دیا تھا اور غدار وطن بھی قرار دیا تھا, یہ ان کے الفاظ ریکارڈ پر ہیں.
ہمارے کھلاڑیوں میں یوسف یوحنا اب تو ماشاءاللہ تبلیغ میں لگ گئے, پہلے وہ کرسچن تھے, عیسائی تھے. کسی نے تحریک چلائی کہ ان کو ٹیم سے نکالا جائے, پاکستان کی ٹیم سے نکالا جائے؟ معلوم ہوا اب تک کسی عالم نے کوئی بیان نہیں دیا ہے ایسے ان حضرات کے خلاف. دوراب پٹیل تھے, جسٹس دوراب پٹیل, جسٹس کارنیلیس غالباً نام تھا, کارنیلیس کچھ نام تھا اس طرح, یہ بھی تھے, یہ بھی جسٹس تھے. ان لوگوں کے خلاف کسی نے کوئی تحریک چلائی کہ ان کو ہٹایا جائے, کیوں ان کو بنایا گیا؟ بھائی غیر مسلم اقلیت ہے, ٹھیک ہے, ان کے بھی حقوق ہیں, وہ محنت کر کے اس عہدے تک پہنچ گئے, ٹھیک ہے. خالی ان لوگوں کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہٹائیں؟ تو دیکھیے یہ بات بتانا آج کوئی مقصود ہے؟ میں کچھ کوشش کروں گا سمجھانے کی. سب سے پہلے تو آپ ختم نبوت کا مسئلہ سمجھیں. یہ انتہائی نازک مسئلہ ہے, انتہائی حساس مسئلہ ہے. اس مسئلے پر میں آپ سے کیا عرض کروں؟ اللہ اکبر. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں دو شخصیتیں ایسی تھیں جنہوں نے دعویٰ کیا نبوت کا. ایک تو مسیلمہ مشہور ہے اور ایک اسود عنسی. مسیلمہ تو یہی تھا یمامہ میں جو ریاض سے 30 کلومیٹر دور ہے, اور یہ اسود عنسی یمن میں تھا. اس نے دعویٰ کیا تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسیلمہ کے پاس حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. مسیلمہ نے ان سے یہ پوچھا, جب بات چیت ہوئی ملاقات ہوئی تو مسیلمہ نے ان سے یہ پوچھا, اچھا مسیلمہ وہ شخصیت ہے, وہ شخص ہے کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہوا, ایمان کی بیعت کی اس نے, اور پھر کہنے لگا کچھ آپ مجھے اپنے بعد اپنا خلیفہ اور جانشین بھی بنا دیجیے. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات پر غصہ آ گیا. یہ کوئی معمولی بات تھی؟ ابھی ایمان لایا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ اپنے بعد اپنا خلیفہ اور جانشین بھی بنا دیجیے, ابھی بتا دیجیے, ابھی اعلان کر دیجیے. تو روایات میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اس وقت کھجور کی ٹہنی تھی. فرمایا خلافت کے معاملے میں تو یہ ٹہنی بھی مانگو گے تو نہیں دوں گا, خلافت تو بہت بڑی چیز ہے, یہ ٹہنی بھی مانگو گے تو نہیں دوں گا. یعنی بالکل ٹکا سا جواب دیا اس کو. تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ تو ایمان لایا ہی نہیں تھا, اور بعض نے کہا ایمان تو لے آیا تھا لیکن بعد میں اس نے وہ دعویٰ کیا نبوت کا. تو حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مسیلمہ کے پاس. تو مسیلمہ نے ان سے پوچھا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں مانتا ہوں. پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ کیا تم یہ بھی مانتے ہو کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا کیا کہا؟ میں سن نہیں رہا, میں بہرا ہوں, میں تیری بات سن نہیں رہا. اس کو غصہ آ گیا کہ ابھی تو بات سنی, جواب بھی دیا, اور جب میں نے یہ کہا کہ اپنی رسالت کی بات کی تو یوں کہہ رہے میں بہرا ہوں, تیری بات مجھ سے سنی نہیں جا رہی. تو اس نے اعضا کاٹنے شروع کیے, ہاتھ کاٹا, پیر کاٹا, اور یہی پوچھتا رہا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا میں نہیں سن پاتا, تیری آواز نہیں سن رہا, میں تیری بات نہیں سن رہا, میں بہرا ہوں. مطلب مراد یہ تھی کہ تیری بات سے بہرا ہوں, اس بات سے بہرا ہوں کہ کسی کو حضور کے بعد میں رسول مان لوں. وہ ہاتھ کاٹتا گیا, پیر کاٹے اس نے, اعضا کاٹے, یہاں تک کہ شہید ہو گئے. شہید جان دے دی انہوں نے اس مسئلے پہ, جان دے دی. لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ میں کہوں ہاں میں بھی تیری رسالت پہ ایمان لاتا ہوں, میں تجھے رسول مانتا ہوں. وہیں اسی موقع پہ جان دے دی, اور ایسی جان دی ہے کہ ایک ایک اعضا وہ کاٹتا گیا, عضو کاٹتا گیا جسم کا. لیکن انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا. ایسی تھوڑی گئی ہے ختم نبوت کا مسئلہ. کوئی 12,000 صحابہ تھے, مجھے وہ ہمارے ساتھی لے گئے تھے, مجھے بڑا بہت سرور محسوس ہوا ریاض میں جب میرا جانا ہوا. تو وہاں جو میرے میزبان تھے, ساتھی تھے, انہوں نے کہا کہ چلیے ناشتہ کر لیں, بس آپ کو ایک جگہ لے کے چلنا ہے. میں نے کہا کہاں لے کے چلنا ہے؟ کہ بتائیں گے نہیں, پہلے چلیں. تو میں نے کہا اچھا, ناشتہ وغیرہ کر کے فارغ ہوئے اور پھر ہم روانہ ہوئے. تو کوئی 30 کلومیٹر دور میں نے بورڈ دیکھا یمامہ کا, اور انہوں نے کہا یہ یمامہ ہے, ہم یہی جگہ آپ کو دکھانا چاہتے تھے. 1200 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے جو یمامہ میں مسیلمہ سے صرف ختم نبوت کے مسئلے پہ لڑی گئی. ورنہ مسلمہ کی مسجد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, وہ مسجد آج بھی موجود ہے. یہ موٹی موٹی دیواریں, اس کا وہ جو محراب ہے میں نے وہ بھی ناپا, دونوں طرف سے وہ برابر کا, جیسے امام کا بیچ میں کھڑا ہونا سنت موقعہ ہے. اس مسئلے پہ بھی عمل تھا, بالکل بیچ میں درمیان میں محراب, وہ محراب بھی میں نے ناپا. اس کا قلعہ موجود ہے, مکانات موجود ہیں, آج بھی موجود ہیں. وہ نماز پڑھتا تھا, وہ دین کے اور احکامات پہ عمل کرتا تھا, سب کچھ تھا. پھر کیا جھگڑا تھا اس سے؟ جھگڑا یہی تھا سارا. وہ کہتا تھا میں اللہ کا رسول ہوں. اس پہ 1200 صحابہ نے جان دی ہے, 1200 صحابہ نے. تین مختلف مقبرے بنے ہوئے ہیں, تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ تین قبرستان چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں. 1200 صحابہ وہاں مدفون ہیں, جن میں سے 700 وہ صحابہ ہیں جو قرآن کے حافظ تھے. واللہ میں کہتا ہوں شدید دھوپ کے باوجود وہاں سے ہٹنے کا جی نہیں چاہتا تھا, صاف محسوس ہوتا تھا. مجھ گناہگار کو بھی محسوس ہوا کہ یہاں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے. شدید دھوپ کے باوجود وہاں سے ہٹنے کا جی نہیں چاہتا, دھوپ کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا. وہ ساتھی کہہ رہے تھے چلیں چلیں چلیں, میں نے کہا نہیں یار تھوڑی دیر اور رک جاؤ. ایسی اللہ کی رحمت برس رہی ہے, اللہ اکبر. آبادی وہاں دور دور تک آبادی بھی نہیں ہے. کس طرح صحابہ آئے ہوں گے اور چلے مدینہ منورہ سے ریاض اور یہ یمامہ پہنچے. اس دور میں خوراک کا کس طرح انتظام ہوا ہوگا, نمازیں کیسے پڑھی ہوں گی, وضو کیسے کیے ہوں گے, فراغت کیسے کی ہوگی, کھانا کیسے کھایا, کیا ہوا ہوگا. اتنا طویل فاصلہ, 12000 کا لشکر, اس کا 30000 کا لشکر مسلمہ کا. سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ. صحابہ فرماتے ہیں, یہ آیت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی, کون سی قوم ہوگی یہ صاف جان قوم جس کا ہم سے مقابلہ ہونے والا ہے, یہ کون سی قوم ہوگی؟ مسلمہ سے جب لڑائی ہوئی تب پتا چلا اوہو یہ آیت ان کے بارے میں. سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ. ایسے صاف جان لوگ, 1200 صحابہ شہید ہوئے صرف اس مسئلے پر. اتنی تعداد تو اور غزوات کی ملا کے بھی اتنی نہیں ہوتی. یہ سب سے بڑی جنگ ہے جو ختم نبوت کے مسئلے پہ لڑی گئی. ایسے ہی وہاں اسود انسی نے دعویٰ کیا تھا, اسود انسی نے اور جیسے اور لوگوں کو وہ دعوت دیتا تھا اپنی نبوت کی طرف, تو عبداللہ ابن صوب رحمت اللہ علیہ یہ تابعی تھے اور ان کا لقب آپ سب جانتے ہیں اور جانتے ہوں گے اکثر لوگ, ابو مسلم خولانی ان کو کہا جاتا ہے. ان کو بھی دعوت دی, انہوں نے انکار کیا, اس نے آگ کو دہکایا اور آگ کے اندر ان کو ڈال دیا, بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا اور اللہ پاک نے ان کو صحیح سلامت اس آگ سے نکال لیا. آگ کا ان کے اوپر ذرہ برابر اثر نہیں ہوا. یہ منظر دیکھ کر اسود انسی کے جو لوگ تھے وہ حیران رہ گئے کہ کیا ہو گیا, اور اس کے مشیروں نے اس کو مشورہ یہ دیا کہ ان کو ملک بدر کر دو, نکال دو یہاں سے, ورنہ تمہاری بہت بدنامی ہوگی, تمہارا مذہب چل نہیں سکے گا. لہذا اسود انسی نے ان کو نکال دیا یمن سے. یمن سے نکالے جانے کے بعد پھر ایک ہی جگہ تھی اور وہ مدینہ منورہ. وہاں پہنچے, مسجد نبوی کے باہر اپنی اونٹنی کو باندھا اور وہاں آ کر ایک ستون کے پاس مسجد کے اندر داخل ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی. حضرت عمر نے دیکھ لیا, وہ اس وقت مسجد میں تھے, انہوں نے دیکھا کہ کوئی اجنبی آدمی ہے, مسافر معلوم ہوتا ہے, جا کر بیٹھے اور نماز سے جب یہ فارغ ہوئے تو پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں یمن سے آیا ہوں. تو حضرت عمر نے فرمایا, یمن میں تو ہمارے ایک ساتھی کا, ایک مومن کا کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا تھا اسود انسی نے, جنہوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا, اور آگ میں ڈالے جانے کے بعد وہ صحیح سلامت آگ سے نکل آئے. اس آگ سے نکلنے کے بعد اسود انسی نے ان کے ساتھ کیا کیا یہ ہمیں پتا نہیں ہے، آپ بتائیے. انہوں نے کہا ہاں ہاں، اس شخص کا نام عبداللہ ابن ثوب ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ وہی نہیں ہیں؟ کیا آپ ہی عبداللہ ابن ثوب نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں ہی ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیشانی کو چوما اور یہ بات فرمائی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت سے پہلے اس شخص کی زیارت نصیب فرمائی جس کے ساتھ اللہ نے وہی معاملہ کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا. ان پر بھی آگ نے اثر نہیں کیا، وہ تو نبی تھے، حضور کے غلام کے ساتھ بھی اللہ تعالی نے یہی معاملہ فرمایا ختم نبوت کی برکت سے، آگ نے کوئی اثر نہیں کیا. علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حدیث کی خدمت بھی بہت بڑی خدمت ہے، حضور کی باتوں کی خدمت ہے، جو حضور کی باتیں زبان سے نکلی ہیں اس کی خدمت ہے. یہ قرآن کی خدمت، قرآن کا پڑھانا یہ حضور کی لائی ہوئی کتاب کی خدمت ہے، دعوت اور تبلیغ یہ بھی حضور کے لائے ہوئے دین کی خدمت ہے. اور یہ بہت بڑی بڑی خدمتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ختم نبوت کی جو محنت ہے یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی براہ راست حضور کی ذات کی خدمت ہے. اور خدمتیں تو آپ کی لائی ہوئی کتاب کی، آپ کی باتوں کی خدمت ہے، آپ کی لائی ہوئی کتاب کی خدمت ہے، آپ کے لائے ہوئے دین کی خدمت ہے، یہ براہ راست حضور کی ذات کی خدمت ہے. اور ایک دفعہ فرمایا کہ میں ضمانت لیتا ہوں جو ختم نبوت میں اپنا حصہ ڈالے اس کی مغفرت کی میں ضمانت، اس کے لیے جنت کا میں ضامن ہوں. یہ علامہ انور شاہ نے فرمایا رحمت اللہ علیہ. تو بھائی یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جتنا ہم نے اس کو غیر اہم سمجھا ہے اتنا نہیں، اتنا غیر اہم ہے نہیں، یہ اتنا ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. لہذا قادیانیت، سب سے پہلے تو آپ یہ سوچیں قادیانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، حدیث میں آتا ہے ہر نبی کی کا چہرہ شکل وہ خوبصورت تھی، اور دو نعمتیں اللہ نے ہر نبی کو دی ہیں، خوبصورت شکل و صورت، نمبر دو خوبصورت آواز. یہ دو چیزیں ہر نبی کو دی ہیں، ہر نبی میں مشترک تھیں. قادیانی کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں، وہ آنکھ سے بھی کانا اور پھر آواز بھی اس کی بھدی. پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا گیا ان خاندانی لوگوں میں، شرف حسب و نسب شرف رکھنے والے لوگ خاندانوں میں ان کو مبعوث کیا گیا. مرزا غلام احمد قادیانی نہ سید تھا، نہ صدیقی، نہ فاروقی، نہ عثمانی اور نہ علوی، کچھ بھی نہیں. کیا تھے بھائی؟ ان میں سے کوئی نسبت نہیں تھی. لوگ بھی میں عرض کر رہا ہوں نا، ہمارے حضرت فرماتے تھے بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے بھائی یہ جس طرح اور غیر مسلم ہیں اسی طرح یہ بھی ہیں، بھائی رہنے دو، اس کو کیوں چھیڑ چھاڑ کرتے ہو، علماء نے ایسی شور مچا رکھا ہے. اب اس کی طرف آتے ہیں بھائی، ہمیں کوئی ان سے بیر نہیں ہے. اگر یہ جو ہاں یہ بھی کہا ایک صاحب نے مجھ سے ہی کہا کہ یہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں جگہ جگہ. میں کہنے لگے میں دیکھ کر آیا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جگہ جگہ ان کی مسجدوں میں لکھا ہوا ہے، ان کے گھروں میں لکھا ہوا ہے، آپ ان کو ایسی لوگ برا کہتے ہیں، یہ تو سب مانتے ہیں. یہ تو میں نے کہا آپ نے ان سے کبھی پوچھا بھی ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کس مفہوم میں کہتے ہیں؟ یہ اگر پوچھ لینا ان سے تو مسئلہ حل ہو جائے. یہ محمد رسول اللہ یہ سے مراد غلام احمد قادیانی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جھگڑا تو سارا یہی ہے. ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، وہ اپنے مذہب کے مطابق حضور کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، لیکن ختم نبوت میں ڈاکہ تو نہیں ڈالتے ہیں. تو محمد الرسول اللہ سے ان کی مراد منم عیسیٰ، منم موسیٰ، منم محمد مصطفیٰ باشم، خود قرآن اس نے غلام احمد قادیانی کا یہ شعر ہے، اس نے کہا ہے کہ میں ہی ہوں، یہ سب میں ہی ہوں. ایک مناظرے میں اس نے یوں کہا کہ مولانا، اور مناظرہ بھی کس سے تھا؟ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. بیان کروں تو کہتے ہیں واہ شاہ جی، اور بیان نہ کروں تو کہتے ہیں آہ شاہ جی. بیان کروں تو کہتے ہیں واہ شاہ جی، بیان نہ کروں تو کہتے ہیں آہ شاہ جی. اور بیان بھی ان کا ایسا ہوتا تھا، ہمارے وہاں بچپن میں ایک صاحب ہماری مسجد میں ہوتے تھے، انتقال ہو گیا، اس وقت بہت بوڑھے تھے. انہوں نے کہا میں بیٹھا ہوں ان کے جلسے میں، عشاء کے بعد لوگ بیٹھتے تھے اور اس جلسے میں میں ایک جلسے میں میں موجود تھا. انہوں نے خود بتایا عشاء کے بعد جلسہ شروع ہوا، فجر کی نماز تک جاری رہا، اذان تک، اور کوئی اٹھا نہیں، سب نے بیان جاری رہا سنتے رہے. تو ان سے مناظرہ تھا، اس نے کہا کہ یہ آپ کو پتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد. یہ جو احمد آیا ہے یہ میں ہی تو ہوں، اس سے مراد میں ہوں. اور رہا غلام کا لفظ، غلام احمد نام تھا، اشکال ہو سکتا ہے، اس نے خود ہی پھر اشکال بھی خود قائم کیا مرزا غلام احمد نے، کہ رہا کوئی اگر کوئی کہے تیرا نام تو غلام احمد ہے، احمد تو نہیں ہے. تو جہاں تک غلام کا تعلق ہے یہ تو میرے ماں باپ نے ایسے ہی لگا دیا تھا، ورنہ یہ احمد میں ہی ہوں. تو مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے حاضر جواب تھے، انتہائی حاضر جوابی سے جواب دیا. فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے تو میں بھی اللہ ہوں، یہ عطا تو میرے والدین نے ایسے ہی لگا دیا تھا، اور جہاں میں نے اس سے نبوت واپس لے لی. سمجھے؟ فرمایا عطا اللہ نام تھا نا، فرمایا میں بھی، اگر یہی بات ہے غلام احمد نام ہے تو غلام تو والدین نے ایسے ہی لگا دیا تھا، اصل تو یہ احمد اسمہ ہو احمد، یہ میں ہی ہوں، تو میرا نام بھی اللہ ہے، میں بھی اللہ ہوں، اور میں نے تجھ سے، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے عطا اللہ نام ہے تو عطا تو میرے والدین نے ایسے ہی لگا دیا تھا جیسے تیرے والدین نے غلام لگا دیا تھا، اور میں نے تجھ سے نبوت واپس لے لی. فبوہت الذی کفر، جیسے کو تیسا جواب دیا جاتا ہے. مناظرے کا اصول یہی ہوتا ہے. کہیں اس نے کہا کہ میں ذلی نبی ہوں، ذلی نبی، کہ کہیں اس نے کہا بروزی نبی ہوں، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ ہوں. کہیں اس نے کہا بروزی نبی ہوں، یعنی حضور کی شکل و صورت وہ اس وقت وہ تھی، اور اس زمانے میں اب یہ ہے جس شکل و صورت میں میں ہوں، حضور میں ہی ہوں، محمد الرسول اللہ میں ہی ہوں. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں لیکن کس مفہوم میں پڑھتے ہیں، ذرا یہ بھی تو پوچھے نا. تو مسئلہ حل ہو جائے، سارا اختلاف ہمارا اس پر ہے. یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ سے ان کو مراد دیتے ہیں جو 1400 سال پہلے مبعوث ہوئے تھے، قریش میں مبعوث ہوئے، مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے، جن کا نام محمد ان کا نام تھا، ہم ان کو وہ مراد لیتے ہیں غلام احمد. اور دوسری بات یہ بھی کہہ دیں غلام احمد قادیانی ہم مراد نہیں لیتے، وہاں مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی تم پاکستان کے آئین کو مانتے ہو؟ کسی قادیانی سے آپ پوچھیں کہ تم پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہو جس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تم غیر مسلم اقلیت ہو، کبھی بھی نہیں مانیں گے. وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے پاکستان کے آئین کو. جب پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے تو آپ کو وزیر بننے کا کیا حق ہے؟ آپ کو عہدے لینے کا کیا حق ہے؟ آپ تو اس ملک کے آئین کو ہی تسلیم نہیں کرتے. مملکت کے ساتھ غداری ہے، غداری کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ آئین کو نہیں مانیں پاکستان کے. ساری سہولتیں آپ اٹھائیں اور آئین کو نہ مانیں پاکستان کے. ذرا پوچھیں ان سے, کسی سے پوچھ لیں, کسی قادیانی سے, تم آئین کو مانتے ہو جس میں تمہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا؟ نہیں مانتے ہم. بلکہ اتنا ایسا جملہ نہیں کہے گا, وہ بہت سخت جملہ کہے گا. ڈاکٹر عبدالسلام, ان کو نوبل پرائز ملا, لیکن جب یہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو یہاں سے اس ملک کو چھوڑ کے کہ میں اس لعنتی مملکت میں رہنا پسند نہیں کرتا, ساری زندگی پاکستان پہ لعنت بھیجتے رہے. یہ خدمات ہیں پاکستان کے لیے. جو ملک جس کی ایک ہمارے دادا شیخ نے یوں دیکھا, جب سرحد پار کر کے داخل ہوئے نا پاکستان میں, مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ, پہلے زمین کو دیکھا پھر آسمان کو دیکھا ایسے, اور فرمایا الحمدللہ کلمے کا نور مجھے زمین سے آسمان تک نظر آ رہا ہے. چند قدم فاصلے کے فاصلے پر وہ ہندوستان کے بارڈر سے پاکستان میں داخل ہوئے اور یوں زمین سے آسمان تک دیکھا. ایسی ایک دفعہ حضرت نے فرمایا, جب میں حضرت کو مولانا شاہ محمد احمد صاحب کے پاس لے گیا رحمت اللہ علیہ کے پاس, اس وقت بھی حضرت نے ایسے ہی کیا, زمین سے آسمان تک یوں دیکھا اور فرمایا مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا نور مجھے زمین سے آسمان تک نظر آ رہا ہے. ہمارے دادا شیخ بڑے صاحب نظر تھے. مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے ضلع اعظم گڑھ کے, باقاعدہ تحریک پاکستان میں حصہ لیا انہوں نے. بہت بڑے صاحب نسبت اللہ والے, 12 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, 12 مرتبہ. اور ایک مرتبہ حضرت روتے ہوئے بتاتے تھے ہمیں, ایک مرتبہ اتنے قریب سے زیارت ہوئی کہ یہ آپ کی مبارک آنکھوں کے سرخ ڈورے بھی دیکھے. یہ سرخ ڈورے جو چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں آنکھوں میں, یہ بھی دیکھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور خواب میں ہی پوچھا کہ کیا آج عبد الغنی نے, اے اللہ کے رسول کیا عبد الغنی نے آپ کو اچھی طرح دیکھ لیا؟ فرمایا ہاں عبد الغنی, آج تم نے ہمیں خوب اچھی طرح دیکھ لیا. اس درجے کے آدمی تھے. اس مملکت پہ وہ لعنت بھیجتے رہے. یہ خدمات ہیں پاکستان کے لیے. ایم ایم احمد تھے قادیانی, وہ یہاں کے ایئر چیف بھی رہے, چیف آف ایئر اسٹاف بھی یہاں کے رہے وہ پاکستان کے, لیکن بہرحال قادیانی تھے. تو بڑا نقصان جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا. اسی طریقے سے وہ اپنے یہ سر ظفر اللہ تھے, انہوں نے گرداسپور کا علاقہ انڈیا کو دے دیا. یہ کیا کچھ ہوا ہے, آپ سوچے تو صحیح کہ کتنا نقصان ہوا ہے ان سے. ایم ایم احمد نے وہ مشورے دیے ہیں اس وقت کے سربراہ کو کہ پاکستان بہرحال الگ ہوا, اور یہ مشورہ دیا ایوب خان کو, جنرل ایوب کو, کہ اگر مشرقی پاکستان کو الگ کر دیا جائے تو یہ مغربی حصہ بہت تیزی سے ترقی کرے گا. کیسی بیوقوفی کی بات ہے کہ یہ اگر مشرقی حصے کو الگ کر دیا جائے تو یہ والا حصہ جو ہے نا ہمارا مغربی پاکستان, یہ بہت تیزی سے ترقی کرے گا. بالآخر وہی ہوا, وہ مشورے دیتے رہے. ایئر مارشل نور خان نے باقاعدہ اس پر مضمون لکھا تھا کہ ایم ایم احمد ایسے مشورے دے رہے ہیں جس سے, اس وقت کا مضمون ہے, جس سے دونوں خطوں میں دوریاں بڑھ رہی ہیں. یہ پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے. وہاں جنیوا میں انہوں نے درخواست دائر کی حقوق کے لیے اپنے, تو وہاں جو سفیر تھے وہ قادیانی تھے, وہ حکومت سے پوچھے بغیر مذاکرات میں شریک ہوئے اور پاکستان کے خلاف درخواست تھی گویا کہ ایک طرح سے کہ ہمارے حقوق مارے جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. انہوں نے پاکستان کے خلاف, پاکستان کا سفیر ہو کر پاکستان کے خلاف فیصلہ دلوایا, اس میں شریک رہے وہ. یہ کون سی خدمت ہے؟ جب یہ تمام شواہد آپ کے سامنے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں. اچھا 1948 میں ججوں نے اپنے کوئی, یہ سپریم کورٹ کے ججز تھے, انہوں نے فیصلے میں لکھا, وہ یہ لکھا میرے پاس رکھا ہوا, انہوں نے لکھا کہ ظفر اللہ صاحب سر ظفر اللہ جو ہیں ان کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے جنازے نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی, اور مولانا اسحاق صاحب انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس وجہ سے نماز جنازہ نہیں پڑھی کہ یہ آپ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے یا آپ قادیانی ہیں, اس وجہ سے نہیں پڑھی. انہوں نے کہا آپ مجھے ایک مسلمان مملکت کا کافر ملازم کہہ لیں, کافر وزیر خارجہ کہہ لیں, یا ایک کافر ملک کا مسلمان وزیر خارجہ کہہ لیں, یہ ان کے الفاظ سے جو ریکارڈ پر ہیں, اور نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوئے. کتنی بڑی نماز جنازہ تھی, بانی پاکستان تھے, ان کی قربانیاں تھیں, ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے. اور پڑھایا بھی بہت بڑے عالم نے, علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی وصیت کے مطابق. یہ باتیں ریکارڈ پر ہیں بھائی, یہ میں ایسی نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ریکارڈ پر ہیں یہ باتیں. پھر بھی لوگ کہتے ہیں جی یہ بھائی مولویوں نے ایسی شور مچایا ہوا ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے, تو اس طرح کی کچھ باتیں کہی جاتی ہیں. آج بھی میرے پاس یہی اسی طرح کا ایک وہ آیا تھا, تو میں نے سوچا کہ اس پہ کچھ بات عرض کروں. اچھا ایک بات بتائیے, اگر کوئی شخص کسی فرم میں ملازمت کرتا ہو اور اس فرم سے وہ الگ ہو جائے, اور بطور بغاوت کے الگ ہو, ایک تو ہے کسی فرم سے آپ نے ٹھیک ہے جی خوش اسلوبی سے آپ الگ ہو گئے, خوبصورتی سے الگ ہو گئے, ایک الگ چیز ہے, بغاوت کی بنیاد پر آپ الگ ہوئے ہوں, کسی فرم میں ملازمت کرتے ہوں بغاوت کی بنیاد پر آپ الگ ہوئے ہوں, اور پھر آپ الگ فرم بنائیں, اس فرم سے الگ ہو کر اپنی فرم بنائیں, بغاوت کی بنیاد پر الگ ہو کر الگ فرم بنائی, اور پھر آپ اسی فرم کا لوگو, اسی فرم کا ٹریڈ مارک, وہ ساری چیزیں وہ آپ وہ استعمال کر رہے ہیں, کون سا قانون ہے دنیا کا جو اس کی اجازت دیتا ہو؟ قادیانی یہی تو کر رہے ہیں, بطور بغاوت کے وہ الگ ہوئے ہیں, انہوں نے ایک الگ اپنا ایک مذہب بنایا ہے, اور پھر وہ چاہتے یہ ہیں کہ لیبل بھی وہی استعمال کریں, لوگو بھی وہی استعمال کریں, ٹریڈ مارک بھی وہی استعمال کریں جو پرانا ہے, اور ان کو کہا بھی جائے کہ ہم مسلمان ہیں, اسی فرم کے ملازم ہیں. کوئی قانون دنیا کا اس کی اجازت نہیں دیتا. ایسے ہی کوئی ہم کو نبی نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ یہودی ہیں, یہودی کسی عیسائی کو یہودی نہیں مانے گا. اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی تم یہودی ہو, کہنا ہاں یہ عیسائی ہے, وہ کہنا ہاں عیسائی ہے. آپ اس عیسائی کو یہودی کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہے گا یہ ٹھیک ہے, یہ ہمارے نبی کو مانتے بھی ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, کتاب کو بھی مانتے ہیں یعنی زبور کو, لیکن ہمارے نبی کے بعد ایک اور نبی پر ایمان رکھتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, ہماری کتاب کے بعد ایک اور کتاب پر ایمان رکھتے ہیں, حضرت انجیل پر ایمان رکھتے ہیں, تو ہم ان کو یہودی نہیں مان سکتے. کوئی مسلمان ان کے پاس جائے یہودی کے پاس, الحاظ باللہ, اگر وہ یہ کہے کہ بھائی تم مجھے یہودی کیوں نہیں مانتے, میں تمہارے نبی کو بھی مانتا ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو سب سے زیادہ قرآن میں ان کا ہی ذکر آیا, زبور کو بھی ہم مانتے ہیں, تمہارے نبی کو بھی ہم مانتے ہیں, تمہارے نبی کا ذکر ہماری کتاب میں سب سے زیادہ ہے قرآن کریم میں. وہ کہے گا ہم آپ کو یہودی نہیں مان سکتے, اس لیے کہ آپ بے شک ہمارے نبی کو بھی مانتے ہیں, ہماری کتاب کو بھی مانتے ہیں, لیکن ہمارے نبی کے بعد ایک اور نبی کو مانتے ہیں, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہماری کتاب کے بعد آپ ایک اور کتاب کو بھی مانتے ہیں, قرآن کریم کو, اس لیے ہم آپ کو یہودی تسلیم نہیں کر سکتے. تو قادیانیوں کا معاملہ بھی تو یہی ہے, وہ حضور کو مانتے ہیں لیکن حضور کے بعد بھی ایک نبی کو الگ مانتے ہیں, اور اس نبی کی لکھی ہوئی کتابوں کو قرآن کی طرح اہمیت دیتے ہیں, اور کیسے یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کوئی یہودی نہیں مان سکتا آپ کو, کوئی عیسائی نہیں مانے گا کہ آپ عیسائی ہیں, آپ ہمارے بعد ایک اور نبی کو مانتے ہیں، ہمارے بعد ایک اور کتاب کو مانتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو اپنا نہیں سمجھ سکتے. ایسے یہاں معاملہ ہے، یہ بے شک حضور کو مانتے پھریں لیکن حضور کے بعد ایک اور نبی کو بھی نبی مانتے ہیں، ایک اور شخص کو نبی مانتے ہیں. تو نبی بھی کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک جگہ خود لکھا ہے، نبی بھی بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا مجھے گڑ کھانے کا شوق ہے اور ڈھیلے سے استنجا بھی کرتا ہوں، تو شیروانی کی ایک جیب میں ڈھیلا ہوتا ہے اور ایک جیب میں میں گڑ کو رکھتا ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں گڑ نکال کر استنجا کرنے لگتا ہوں اس سے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈھیلا نکال کر اس کو چوسنے لگتا ہوں گڑ سمجھ کے. نبی ایسا ہوتا ہے؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری سے مناظرہ ہو رہا تھا، وہاں ایسٹ پنجاب میں مناظرہ ہو رہا تھا، مشرقی پنجاب میں. مناظرے کے دوران مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں اس نے کہا غلام احمد قادیانی، یا اللہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں جو جھوٹا ہو وہ سچے کی زندگی میں مر جائے. یہ بات نکلی زبان سے، تو مولانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہاں تو ہی مرے گا، تو ہی پہلے مرے گا، انشاءاللہ میں تو زندہ رہوں گا. اور ایسا ہی ہوا، مولانا ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں مرزا غلام احمد کا انتقال ہوا. اس وقت انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تو مرے گا اور بیت الخلاء میں مرے گا، یہ پیشگوئی بھی کی تھی، وہ بھی اسی طرح پوری ہوئی. ان کی زندگی میں مرا اور بیت الخلاء میں موت آئی. وہ یاد ہے آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد، وہ جب مسئلہ کھڑا ہوا کہ تدفین کہاں کی جائے، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے کہ انبیاء کی تدفین وہیں ہوتی ہے جہاں ان کا انتقال ہو، تو لہذا حجرے میں ہی تدفین کی گئی. تو اب غلام احمد قادیانی کی اس اصول کے مطابق تدفین کہاں ہونی چاہیے تھی؟ تو بھائی یہ ساری باتیں ہیں، آپ دیکھیں ایسے کوئی اس طرح کوئی نبی ایسے نہیں بن جاتا. نبوت اتنی سچی نہیں ہے. تو بھائی یہ وہ باتیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارے اکابر کو بے چینی اور اضطراب اس پر ہے کہ یہ اپنے یہ چھوڑ دیں، حضور کا لیبل اختیار کرنا چھوڑ دیں، محمد و رسول اللہ سے یہ مراد نہ لیں کہ ہم غلام محمد قادیانی کو لیتے ہیں، اپنا ایک الگ تشخص الگ مذہب بنائیں، اسلام کا لیبل استعمال نہ کریں، تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے. جسٹس زوراب پٹیل اسلام کا لیبل تو نہیں استعمال کر رہے تھے، ان سے کوئی جھگڑا نہیں تھا. جسٹس بھگوان داس سے کوئی جھگڑا نہیں تھا. جوگندر ناتھ صاحب سے کوئی جھگڑا نہیں تھا. پھر کیوں ان کے ساتھ جھگڑا ہے؟ وجہ اس کی یہ وجوہات ہیں، پاکستان کا آئین کو نہ ماننا، بانی پاکستان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرنا، اور یہ تو وہ جو الفاظ ہیں جو غلام احمد قادیانی کے بارے میں ہمارے ان کی کتابوں میں ہمارے بارے میں جو الفاظ ہیں وہ تو میں یہاں نقل بھی نہیں کر رہا ہوں، اتنے خطرناک الفاظ ہیں، ایک نہیں بیسیوں جگہ پر ہیں. عربی کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی جا بجا صرفی نحوی غلطیاں ہیں، بہت زیادہ غلطیاں ہیں جو عربی میں کتابیں لکھی ہیں غلام احمد قادیانی، لیکن برائن قاطعہ وغیرہ اس میں صرفی نحوی اغلاط بہت زیادہ ہیں. بہرحال یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان بنیادوں پر ہمارا جھگڑا ہے. یہ مسائل ختم ہو جائیں تو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو فہم نصیب فرمائے، عقل سلیم نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل یقین اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. دیکھیں حضور کو جو رسول مانتا ہو، نبی مانتا ہو، رسول مانتا ہو، امام الانبیاء مانتا ہو، لیکن خاتم النبیین نہ مانتا ہو، یہ بھی مسلمان نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ کوئی معمولی مسئلہ تو نہیں ہے. وہ کہے جی میں تو رسول مان رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزہ بھی رکھ رہا ہوں، اس سے کہا جائے گا خاتم النبیین نہیں مانتے، تم دائرہ اسلام سے خارج ہو. اتنا نازک مسئلہ ہے یہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عقل سلیم، فہم سلیم، قلب سلیم اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.